بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام جسم سے زیادہ روح کی اہمیت کا قائل ہے، ظاہر سے زیادہ باطن پر زور دیتا ہے اور صورت کے بجائے سیرت کو معیار قرار دیتا ہے۔ اس لیے جب اسلام نماز کا حکم دیتا ہے تو یہاں نماز سے ظاہر نماز مطلوب نہیں ہے کہ جو چند مخصوص اعمال اور اذکار کا نام ہے، بلکہ روح نماز مطلوب ہے کہ جو عبارت ہے خشوع و خضوع سے، حضور قلب سے، اور ہمہ وقت اپنے اوپر یاد خدا طاری کر لینے سے، کہ جس کے بعد انسان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مظہر بن جاتا ہے۔ ناظرین، اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی جانب۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔
السلام
علیکم۔ قبلہ، گزشتہ پروگرام میں گفتگو آپ فرما رہے تھے آیہ کریمہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے ذیل میں، لیکن وقت کی کمی کے باعث آپ کو گفتگو، مجھے لگتا ہے ایسا کہ اجلت میں سمیٹنا پڑی۔ کوئی قابل ذکر نقطہ رہ تو نہیں گیا؟ اگر رہ گیا تو اسے بیان فرمائیے، ورنہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو تقریباً مکمل تھی، ایک نقطہ میں جو اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نماز کی طرح باقی عبادات جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے یا اور عبادات، وہ سب کی عبادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب ایک درجے کی عبادت انجام نہیں دیتے۔ عبادات کے درجے ہیں، روزے کے درجے ہیں، نماز کے درجے ہیں، حج کے درجے ہیں۔ حج کے بارے میں بہت سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں، ظاہراً بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور اعمال اور مناسک حج کو انجام دیتے ہیں۔ ہماری روایات بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بھی حج کے موقع پہ مکے میں تھے، آپ کے ایک صحابی نے آپ کے سامنے اظہار تعجب اور خوشی کے اظہار کے طور پر سبحان اللہ آپ کے سامنے کہا، تو آپ نے کہا تمہیں کس بات پر تعجب یا خوشی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ فرزند پیغمبر میں مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کے خوشی کا احساس کر رہا ہوں۔ تو آپ نے عجیب جملہ کہا، فرمایا ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، یہ جو تمہیں طواف کرنے والے مسلمان نظر آ رہے ہیں ان میں حاجی بہت کم ہیں اور شور شرابہ اور ہنگامہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو اس میں تمہیں کتنے حاجی نظر آ رہے ہیں، بلکہ کتنے تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں۔ اس نے جب آپ کے دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھا تو اس میں بس گنتی کے چند افراد کے علاوہ باقی حیوانی شکل میں وہ حرکت کر رہے تھے۔ بظاہر حاجی سب ہیں، واپسی پہ سارے حاجی کہلاتے ہیں، اور دو چار حج کرنے کے بعد الحاج بھی وہ کہلاتے ہیں، لیکن سب کا حج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ کوئی فلسفہ حج اور حکمت حج کو درک کرنے یا اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی بظاہر بس وہ چکر لگا کے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کی بھی وہ درجہ بندیاں کی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ روزہ ایک عام روزہ ہے، صوم العام، اور ایک صوم الخاص ہے، اور ایک صوم خاص الخاص ہے۔
صحیح،
جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک طبقاتی تفاوت ہے، اور اس تفاوت کی روشنی میں کچھ عوام الناس ہیں، جنرل پبلک جسے کہتے ہیں، اور کچھ خاص لوگ ہیں جن کو وی آئی پی کہتے ہیں۔
صحیح،
اور کچھ سے ان سے بھی زیادہ خاص ہے جن کو وی وی آئی پی جی ہاں وہ صدر وزیر اعظم اور اس سے درجے کے جو یا شخصیات ہوتی ہیں ملک کی تو وہ وی وی آئی پی کہلاتی ہیں. عبادات کے بارے میں بھی روزے کے بارے میں یہ تین درجے بیان کیے گئے ہیں. ایک خاص روزہ ہے, ہماری گفتگو کا موضوع نماز ہے لیکن یہ صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے, تمام عبادات میں آپ یہ درجہ بندی کر سکتے ہیں. عام روزہ یہ ہے کہ جس میں انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے,
صحیح,
کھانے پینے سے پرہیز کرے, غلط بات خدا رسول اور امام کی طرف منسوب نہ کرے, یا اور بہت ساری جو روزہ کو مبتلات سوم جنہیں کہتے ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے,
صحیح,
ان سے آدمی گریز کرے اور ان کو ترک کرے, اور دوسرے گناہوں سے اجتناب نہ کرے, دوسرے گناہوں سے وہ گریز نہ کرے, تو وہ عام روزہ ہے. یہ کہا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس کو دوبارہ نہیں رکھنا پڑے گا, یعنی اگر کوئی اسلامی حکومت ہو اور اس میں حاکم شرع فیصلہ کرنا چاہے تو اسے تازیانے نہیں لگائے جائیں گے, یا بعض روایات اور فقہا کے فتویٰ کے مطابق تین چار روزے بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک کرے تو اس کو تو قتل کرنے کا حکم ہے, وہ سزا اسے نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ اس نے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یا وہ لیل قرآن کی تعبیر کے مطابق اس نے وہ ان چیزوں کو ترک کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن عام روزہ ہے اس کا وہ ثواب مترتب نہیں ہوگا کہ جو خاص روزے کے اوپر مترتب ہوتا ہے. خاص روزے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان کھانے پینے اور دوسرے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے وہاں باقی اعضائے بدن کو بھی ان گناہوں سے بچاتا ہے کہ جو ان اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں. ظاہر ہے آنکھ کا اپنا گناہ ہے, کچھ گناہ انسان آنکھ سے انجام دیتا ہے, یہ ایسے چہرے کو ایسی شکل کو دیکھے کہ جس کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے, زبان سے بہت سارے گناہ انجام دیتا ہے, کسی کی بدگوئی کرے, ایسی بات کرے کہ جس کو اگلا اگر سن لے تو اس کو ناگوار گزرے, اسی طرح فرض کیجئے کوئی گانے گاتا ہے یا کوئی
تہمت لگاتا ہے,
کسی پر تہمت اور الزام لگاتا ہے, یا مثلا وہ گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, گانے کی طرز پر پتہ نہیں وہ قصیدے اور نعت پڑھتا ہے, گانے کی طرز پر مرثیے پڑھتا ہے, تو ظاہر ہے یہ ایک گناہ ہے. اسی طرح کان ہے, کان سے آدمی پھر وہی کوئی غلط آواز سنتا ہے, جو ان روزے کو توڑنے والی چیزوں کے علاوہ ان سے بھی اگر پرہیز کرے وہ پھر صوم خاص ہے.
صحیح,
وہ صوم خاص ہے,
بالکل صحیح.
تیسرا درجہ پھر وہ خاص الخاص کا ہے جس میں انسان نہ صرف ان روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے, نہ صرف اپنے اعضائے بدن کو ان گناہوں سے بچاتا ہے جو گناہ ان اعضائے بدن سے سرزد ہو سکتے ہیں, وہ پھر گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا, روزے کے حالت میں گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ظاہر ہے معاشرے میں یا معصومین ہیں یا پھر کوئی خال خال کوئی شخصیت ہو, کوئی خدا کا خاص بندہ کہ جو اس قسم کی عبادت کی توفیق رکھتا ہو. تو نماز بھی یہ سب لوگوں کی ایک جیسی نماز نہیں ہے, کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو نماز کی حالت میں اس طرح وہ یاد خدا میں وہ غرق ہو جاتی ہیں کہ گناہ کا تصور تو بجائے خود ان کو اپنی جسمانی تکلیف اور اذیت تک کا احساس نہیں ہوتا. روایات میں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر لگا تھا, خاتون جنت علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ علی جب نماز کی حالت میں ہوں تو یہ تیر ان کے پاؤں سے نکالا جائے, اس لیے کہ علی جب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو وہ درد کا احساس نہیں ہوتا. جو اس طرح یاد خدا میں غرق ہوتے ہیں یقیناً وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں سربستہ طور پر اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نماز جس درجے کی بھی ہو وہ کبھی بھی مکمل طور پر بے اثر نہیں ہو سکتی.
صحیح,
وہ خاص الخاص نماز گزاروں کی نماز ہو, خاص نماز گزاروں کی ہو, یا عام نماز گزاروں کی نماز ہو, وہ کسی صورت میں بھی وہ مکمل طور پر بے اثر نہیں ہے.
اگر مکمل طور پر جزوی طور پر نماز گزار کو وہ فحاشی سے اور برائی سے نہیں بچاتی تو کم سے کم جزوی طور پر یقیناً اس آدمی کے مقابلے میں یہ کم گناہگار ہوگا جو مکمل تاریک الصلاۃ ہے، جو مکمل تاریک الصلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہماری مدارس کی زبان میں موجبۂ جزیہ کے طور پر یقیناً یہ جزوی طور پر کم سے کم
نافذ ہے،
وہ نافذ و لاگو ہے یا یقیناً اس کا عمل۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ نماز بزبان حال جس ذکر پر اور جس طرح قیامت کی یاد اور عذاب الہی اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، یہ نماز بزبان حال نماز گزار کو فحاشی کو ترک کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہماری دعا ہے تمام مسلمان ان کو اس خاص الخاص نماز بجا لانے کی اللہ تعالیٰ
توفیق دے۔ آمین۔ قبلہ آپ کی بات کا یعنی یہ مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے نہ ہی کرتی ہے، یہ اس میں بھی درجے ہیں، نماز ہی کے درجات کے مطابق یہ اس میں درجات ہیں، یعنی اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ سے تو ضرور روکتی ہے،
یقیناً روکتی ہے،
یہ جو آپ نے فرمایا تھا،
یعنی مکمل تاریک الصلاۃ کے مقابلے میں یعنی کسی درجے کا بھی نمازی ہے وہ کم گناہگار ہوتا ہے بنسبت اس آدمی کے جو تاریک الصلاۃ ہے۔
بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ کچھ سوالات ہیں جو ابھی ہم انہیں ایک پہلو سے تو ہم انہیں سوال شاید نہ کہیں اور انہیں قابل اتنا بھی شاید نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک پہلو سے انہیں ہم اہمیت دے رہے ہیں اور انہیں ہم چاہتے ہیں پروگرام کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ معلم اور ہادی پر اتمام حجت لازم ہے۔ وہ سوالات کو شاید شبہات یا وسوسہ شیطانی بھی کہا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحیح عقیدہ ہی کافی ہے اور نماز یا روزے یا مراد ساری اعمال کی ان کی ہوتی ہے، لیکن نماز کی خاص طور پہ وہ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت حضور نے کتنی نمازیں پڑھیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟
جی ہاں، وہ جس آپ نے اشارہ فرمایا وہ ایک شبہ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، بہت ہی سبق آموز روایت ہے اور ایک فرمان ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ میں اس آیت کے بارے میں گفتگو کے تتمہ کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز کا وہ کتنا اثر ہے اور نماز کا شیطان کے اوپر کتنا اثر ہے، نماز کا شیطان کے اوپر کتنا وہ دباؤ آتا ہے یا کتنا اس کے اوپر رعب پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الشیطان ظاہرا، یعنی جب تک انسان وہ ما حافظ علی الصلوات الخمس، مسلمان جب تک پانچ وقت کی نماز کا وہ پابند رہتا ہے شیطان خوف زدہ رہتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں پر بندے کو آمادہ کرنے کی اس میں جرأت نہیں ہوتی،
اکسانے
کی ضیعہن اجترع علیہ، انسان اگر خدا نخواستہ پانچ وقت کی نمازوں کو ضائع کر دے، پانچ وقت کی نمازیں نہ پڑھے تو شیطان کی جرأت بڑھتی ہے اور پھر بڑے بڑے گناہوں پر اس کو آمادہ کرنے یا اس کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں دیکھیے بہت بہت غور طلب نقطہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یعنی مسلمان کو اس عبادت میں مصروف جب شیطان دیکھتا ہے تو اس کی جرأت نہیں پڑتی۔
صحیح۔
اب وہ یہ بھی نہیں، اس میں نہیں ہے کہ وہ کس درجے کی نماز ہے، کسی بھی درجے کی نماز ہے بشرطی کہ وہ نماز ہے وہ صحیح ہو، غسلی لباس میں نہ ہو، وضو غلط نہ ہو، وہ پشت قبلہ نہ ہو، جس کو صحیح نماز کہتے ہیں اس کا اثر رسول کریم یہ بتاتے ہیں کہ شیطان نماز گزار کو جب نماز کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کے اس کو کسی اور گناہ کی طرف اس کو دعوت دے یا اس کو اکسائے۔ تو یہ خود روایت بھی بتاتی ہے کہ گناہوں سے روکنے میں ظاہر ہے گناہوں پر آمادہ کرنے والے جو طاقت ہے ہمارے ساتھ وہ شیطان کی طاقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ وہ
ڈیوٹی
اس کو وہ لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم کے بارے میں وہ روایت ہے کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ یہ جو شیطان کو تو نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ میری اولاد کو جہاں چاہے، وہ ممبر پر ہو، محراب عبادت میں ہو، آفس میں ہو، سکول میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کو اکسانے کی تو نے وہ طاقت دے رکھی ہے، تو اس کے مقابلے میں تو نے میری اولاد کو کیا مراعات یا اختیارات دے رکھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کافی طولانی روایت ہے، اس کے میں نے اس شیطانی اختیارات کے مقابلے میں تیری اولاد کو میں نے توبہ کا دروازہ کھول کے دے دیا ہے کہ جو توبہ کر لے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ تو شیطان جس کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں وہ نماز سے اتنا خوفزدہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی
اہم ہتھیار ہے،
اور بہت ہی ایک طاقتور ایک سد ہے گناہوں کے مقابلے میں۔ اور زیادہ سے زیادہ نماز کو کتنا اس سلسلے میں مؤثر بنانا ہے یہ پھر انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کس حد تک اپنی نماز کو مؤثر بناتا ہے اور کتنا شیطان کو وہ ڈرانے میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور دوسری روایت اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ اس نقطے کی طرف پہلے اپنے محترم ناظرین کو متوجہ کروں گا کہ رسول اکرم ہوں یا امیر المومنین یا آپ کی اولاد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جب کوئی کسی زمانے میں کوئی فرمان ان کی طرف سے جاری ہوتا ہے تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جو مخاطب ہیں، جو سامنے ہیں سامعین، وہی اس کو سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا اور رسول کا ہر فرمان وہ ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ ایک قانون اور قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، جس طرح اس وقت کے موجود سامعین اور مخاطبین پر وہ لاگو ہوتا ہے، اسی طرح قیامت تک آنے والے ہر انسان پر وہ ایک قانون کے طور پر وہ لاگو ہے، اور خصوصاً پھر مخاطب بھی جیسے امیر المومنین کی وصیت میں ہیں، اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کرتے ہیں، اپنے جس کو آپ نے فرزند کہا محمد ابن ابی بکر،
صحیح،
اس کو آپ نے وہ مصر کا والی بنا کے بھیجا۔ محمد ابن ابی بکر سے آپ کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ یہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا یا کسی وقت کی نماز میں یہ سستی کرے گا، لیکن ایک اصول بتایا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ جو بھی علی کو اپنا نمونہ عمل سمجھتا ہے اس کو سنانا مقصود تھا، مخاطب کوئی اور ہوتا ہے اور سنانا کسی اور کو مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نوٹ کرنے چاہیے ہمارے سامعین کو، اگر علی کی بات پر بھی ہم مکمل طور پر اعتبار نہ کریں اور اس کو پتھر پر لکیر نہ سمجھیں تو پھر ہم پھر کس کی بات پر اعتبار کریں گے، کس کی بات پر عمل کر کے ہم اپنی سعادت کی توقع رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا صل صلاۃ لوقتہا الموقت لہا، نماز کو ہمیشہ اپنے مقررہ وقت میں پڑھو۔ صبح کی نماز کا اپنا وقت ہے، ایک آغاز ہے اور اس کا ایک اختتام ہے، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اسی طرح ظہرین کی نماز ہے، اس کا اپنا ایک وقت ہے، یعنی زوال سے ظہر شرعی سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اسی طرح غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات تک یہ مغربین کا وقت ہے۔ فرمایا صل الصلاۃ لوقتہا الموقت لہا، پانچ وقت کی نماز کو اپنے مقررہ وقت میں ادا کرو، اور فرمایا ولا تعجل وقتہا لفراغ، اپنی فراغت کی وجہ سے نماز کو قبل از وقت پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جملہ ایسا نہیں ہے جو کہ محمد ابن ابی بکر امیر المومنین کے گورنر کو سنایا جائے کہ بھئی ظہر سے پہلے ظہر کی نماز نہ پڑھو، ہاں نماز صبح سے پہلے صبح کی نماز نہ پڑھو، نماز مغرب سے، ایک عام مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتا۔
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کہا بیٹی کو جا رہا ہے لیکن سنایا بہو کو جا رہا ہے،
ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو جب مرضی یاد کر لو، اس میں کیا ہے، یعنی روشن فکری میں جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، گھنٹہ پہلے یاد کرو گھنٹہ بعد میں یاد کرو کیا فرق پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی حکمت ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، نہ معلوم اگر کبھی موقع ملا تو نوٹ کر کے ہم لے آتے ہیں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتنی آیات میں حکیم سے اپنا آپ کو یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ کوئی کام بھی حکمت مصلحت کے بغیر انجام
نہیں دیتا۔
پانچ وقت کی نماز کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمایا ہے یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یا لا تعجل وقتہا لفراغ، فراغت کی وجہ سے، اچھا جی ابھی اور کوئی مصروفیت نہیں ہے لہذا نماز پڑھ کے لیتے ہیں، بے شک وہ ابھی وقت نہ ہوا ہو، ایسا نہ کرو۔ ولا توقرها عن وقتها لاشتغال، اور دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے دفتر جانا ہے، اچھا جی یہ کام کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، جی میچ دیکھنا ہے، آج کل تو جی ڈرامہ وہ دیکھنا ہے، لوگ مسجد کے نماز کے اوقات میں اگر خدا نخواستہ کوئی ڈرامہ آتا ہے، اور میرے خیال میں تو یہ سامراج کی ایک سازش بھی ہوتی ہے بہت ہی غیر محسوس انداز میں، کہ یہ اس قسم کے جو لہو لعب ہیں، ڈرامے ہیں یا کرکٹ کے میچ ہیں، وہ عین نماز کے موقع پہ جو ہے نا وہ ان کا ٹائم رکھا جاتا ہے، تاکہ تمام تر توجہ لوگوں کو، ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی فلاں دینی جو پروگرام ہے اس کو اتنے بجے نہ رکھو، اس وقت ہم کو ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، اس وقت ہم کو میچ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس قسم کی جو دنیا کی مصروفیات ہے، خصوصاً وہ لہو لعب جس میں نہ تمہارے دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ نقصان بھی نقصان بھی ہے اور آخرت کا بھی، جی وہ دونوں سعادت الدارین سے دونوں سے محرومی کا جو ذریعہ یا باعث ہے، ان کی وجہ سے اپنی نماز کو مؤخر نہ کرو۔ اور اس کے بعد جو آپ نے جملہ فرمایا وہ بہت سمقاموز ہے اور واقعی ہلا دینے والی ہے۔ اس نے فرمایا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِّصَلَاتِكَ، تیرے تمام اعمال، تیرے تمام اعمال، ان اعمال میں واجبات بھی آتے ہیں، روزہ آتا ہے، اس میں خمس آتا ہے، زکوٰۃ اس میں آتی ہے، آپ کا حج آتا ہے، آپ کے دیگر مستحب کام، آپ کی نماز شب، آپ کے فقیروں کی مدد، آپ مریضوں کی عیادت، جتنے بھی سینکڑوں مستحبات ہیں، مجھے بھی کلیہ کا سور اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے عرض کروں، ہر تیری عبادت اور ہر عمل تبع صلاتک، وہ اپنی قبولیت میں نماز کے تابع ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے فرمان کو گویا آپ نے دہرایا، جس میں آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ عمود الدین، ہم نے پہلے یا دوسرے روز اپنے ناظرین کو یہ روایت سنائی تھی، آپ نے فرمایا تھا نماز دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو تو اور عبادات بھی قبول ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ نماز مسترد ہو تو باقی عبادات بھی مسترد ہوں گی۔ رسول کریم کی یہ تعبیر ہے اور امیر المومنین کی یہ تعبیر ہے، فرمان کل شیء من عملک، جی تیرے تمام اعمال تبع لصلاتک، وہ تیری نماز کے تابع ہیں، یعنی باقی عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار نماز کے اوپر ہے، یعنی نماز اگر قبول ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہیں، نماز اگر قبول نہیں ہے تو باقی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔
اچھا قبلہ، وقت کم رہ گیا لیکن یہ ایک سوال میں چاہتا ہوں پوچھ لوں، اور اس کا مختصر لفظوں میں آپ جواب دے دیجئے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت چونکہ مسجد میں ہوئی ہے اور نماز کے دوران انہیں ضربت لگی ہے جو شہادت کا باعث بنی، اس لیے ہمیں وہاں جاتے ہوئے ہمیں ایک درد سا محسوس ہوتا ہے، تو نماز سے اور مسجد سے اس بنا پر اگر گریز کیا جائے تو یہ کیسے ہے؟
میرے خیال میں، میں اگر بہت ہی محتاط انداز میں عرض کرنا چاہوں تو یہ کچھ غرض مند لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے بعض مسلمانوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور اس طرح ایک غلط طریقے سے ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ مسجد کے بارے میں اتنی وہ روایات ہیں مسجد کی فضیلت کے بارے میں، خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مسجد کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ نماز اپنے گھر پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے، تو کہا لا تناکحوہم ولا تعاملہم ولا تشاوروہم، ان سے جو ہے وہ رشتہ کا لین دین بھی بند کر دو اور ان سے کوئی معاملہ بھی نہ کرو، بیت المال میں سے بھی ان کو کچھ نہ دو، جس کو آپ کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، ان سے بائیکاٹ کر دو جو اپنی نماز وہ گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تاریخ و صلات نہیں ہے کہاں کی نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر کے اندر پڑھتے ہیں، جی گھر کے اندر کی نماز اور مسجد کی نماز میں زمین آسمان کا وہ فرق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مثلا نماز کے پڑوس کی جو نماز ہے، مسجد کے پڑوس کی جو نماز ہے وہ اس کے گھر میں ہوتی نہیں ہے، فرمایا مسجد کے ہمسایہ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، البتہ یقیناً سب ناظرین متوجہ ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسجد کا ہمسایہ اپنے گھر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی، دوبارہ آ کے مسجد میں پڑھے،
اعادہ نہیں کرنا پڑے گا،
اعادہ کی والی بات نہیں ہے، یہ جو لا کے ذریعے نماز کی نفی ہو رہی ہے وہ حقیقت نماز کی نفی نہیں ہو رہی کہ یہ نہ پڑھنے کے مترادف ہے، یہ تاریخ الصلات ہے، بعد میں خود یا اپنی زندگی میں پڑھے مرحوم ہو جائے تو اس کی طرف سے کوئی پڑھے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یقیناً کمال کی نفی ہے، یعنی جو کمال مسجد میں پڑھی گئی نماز کو حاصل ہے، یقیناً وہ نماز گھر کی جو نماز کو حاصل نہیں ہے۔
قبلہ مسجد کوفہ کی کوئی خاص فضیلت بھی ہے جس مسجد میں شہید ہوئے ہیں؟
مسجد کوفہ، ہاں، عام مسجد کی بات ہو رہی ہے، اور پھر مسجد کوفہ کے بارے میں فرمایا امیر المومنین نے، اگر لوگوں کو پتا ہو کہ مسجد کوفہ کے کیا فضائل اور مناقب ہیں، وہ دور دور سے سفر خرچ کا اہتمام کر کے وہاں آئیں
پڑھنے کے لیے۔
اور فرمایا کہ ایک نماز جو مسجد کوفہ کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے، اس سے وہ کئی حج اور عمروں کا ثواب انسان کو وہ ملتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے آپ کی فرمائش کے مطابق جہاں خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ شہید کیا گیا۔ چار مسجدیں ہیں کہ جس کے بارے میں فضائل ہیں، مسجد الحرام ہے، مسجد النبی ہے، مسجد الاقصیٰ ہے، اور مسجد کوفہ۔ اس کے بعد پھر ہر شہر کی جو جامع مسجد ہوتی ہے، اور مسجد کوفہ جس کے محراب میں امیر المومنین کو شہید کیا گیا، تو اس کے بارے میں یہ وہ ہے۔ یہ انتہائی سادگی کی نشانی اور علامت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے یا وہ اس عقیدے کے وہ قائل ہیں، نہیں، وہ کچھ وہ مادی اغراض جو ہے نا وہ وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ لوگوں کو سبق بات دکھانے کے لیے، ان کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے، یا اپنی سستی شہرت کی خاطر
ایسی باتیں کرتے ہیں،
وہ نماز کی اہمیت کو وہ کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں عبادات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی سب کو ہدایت دے کہ وہ دین حق کو اس کے صحیح منابع سے سمجھ کے اس کی تبلیغ کر سکیں۔
قبلہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔